کریم ہمیشہ ڈیسک پہ یا رحل پہ رکھے، بہت سے لوگ پیر پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ ادب کے صریح خلاف ہے. ڈیسک پہ رکھیں یا ایسی، بہت سے لوگ اس پہ رکھتے ہیں، جہاں نماز موڑ کے اس کے اوپر رکھ لیا. جہاں نماز پہ تو آدمی بیٹھتا ہے، اس کو اس کے اوپر کیسے بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. جہاں نماز کو اچھی چیز ضرور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر قرآن نہیں رکھا جا سکتا. قرآن ایسی چیز پہ جس پہ آدمی بیٹھتا نہیں ہے، اور جو ایسے استعمال ہے، ڈیسک ہے، رحل اس کے لیے بہترین ہے. ایک دو رحل گھر میں رکھیں، ڈیسک رکھیں، تاکہ اس پہ رکھ کے پھر پڑھا جائے. ہاتھ میں رکھ کے بہت سڑتے، ہاتھ سے گر سکتا ہے، تھوڑا سا آدمی ادھر ادھر ہوا ہاتھ سے گرا. اس لیے بہترین طریقہ یہ کہ سامنے اس کو رکھا جائے، اور اس قرآن کریم کو چومنا اور سر پہ رکھنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے. لہٰذا اس کو چومنا بھی چاہیے اور سر پہ بھی رکھنا. سر پہ رکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ہذا کلام ربی ہذا منشور ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا منشور ہے، منشور ہے، قانون ہے. اور اسی طرح روزانہ کوشش ہونی چاہیے، جس طرح ہم نے رمضان شریف میں پڑھا ایک پارہ دو پارہ. حافظ جتنے حفاظ ہیں، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ایک پارہ دیکھ کے پڑھیں اور ایک پارہ بغیر دیکھے ہوئے. نمازوں میں پڑھیں، اوابین میں، اشراق میں، نہیں تو چلتے پھرتے کہیں بھی پڑھیں. اگر ایسا کریں گے تو سال کے بعد رمضان میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، قرآن پاک تازہ رہے گا. ہوتا یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو ہے رمضان میں گلا خراب ہو جاتا ہے، اتنا زور لگاتے ہیں کہ گلا خراب ہو جاتا. سارے سال اگر پڑھیں، ایک پارہ دیکھ کے اور ایک پارہ بغیر دیکھے ہوئے، تو ایک تو مہینے میں دو قرآن ختم ہوگا، اور سال میں کتنے ختم ہوں گے، 12 مہینے میں 24 قرآن ختم ہو جائیں گے. تو اور عام آدمی کے لیے ایک سپارہ ہے وظیفہ، ایک سپارہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت سے صرف اللہ کی محبت ہی میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اخلاق بھی بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں. خوشبو لگا کے اور اچھی حالت میں آدمی کو چاہیے پڑھے، ایسی جگہ نہ پڑھے جہاں بدبو آ رہی ہے. یہ سب قرآن کے آداب ہیں. سجدہ تلاوت آئے تو فوراً کر لے. سجدہ تلاوت میں بعض لوگ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ اکبر کہہ کے سیدھے سجدے میں چلے جانا ہے. کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں، سیدھے سجدے میں چلے گئے، سجدہ ہو، پھر کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 3-5 مرتبہ سبحان ربی العالی کہہ کے. اگر بیٹھے بیٹھے کرنا ہے تو بھی یہ قرآن کو وہیں رکھا، ڈیسک پہ رکھا، رحل پہ رکھا، سجدہ کر لیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس وقت میں نہ کیا، جب تلاوت ختم کر لی پھر سجدہ کر لیا. اور یہ بھی اس میں بھی گنجائش ہے کہ سارے سجدے یا کئی سجدے ایک ساتھ کر لیے، لیکن اس میں بھول جانے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے جب پڑھے فوراً کر لے تو سب سے اچھا ہے، نہیں تو تلاوت کے بعد فوراً کر لے. اور سجدہ تلاوت جیسے ابھی نفل جائز نہیں ہے، کوئی بھی نفل پڑھے گا گناہ ہوگا، فجر کے بعد فوراً اشراق سے پہلے تک اور عصر سے مغرب تک نفل پڑھنا گناہ ہے، ناجائز ہے. لیکن سجدہ تلاوت اس وقت میں کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے، مستحب نفل نہیں ہے. اسی طرح قضاء عمری نماز پڑھنا بھی جائز ہے. تو قرآن کریم کا ادب کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کے اوپر بعضی دوسری کتابیں رکھ دیتے ہیں، قرآن کریم پر کوئی بھی کتاب اس کے اوپر رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے اللہ تعالیٰ کی سب سے عالی شان کتاب ہے. اس پر حدیث شریف، بخاری شریف رکھنا بھی جائز نہیں. لہذا کوئی اردو کتاب، کوئی بھی کتاب رکھنا جائز نہیں. جب بخاری شریف رکھنا جائز نہیں تو پھر کون سی کتاب جائز؟ یہاں تک کہ ہمارے اکابر اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ سادہ جو قرآن ہے، ایک ہوتا ترجمے والا، تو سادہ کے اوپر بھی ترجمے والا نہ، اس میں اردو زیادہ ہے، تو ترجمے والا نیچے ہو اور سادہ والا اوپر ہو. یہ سب اہتمام، جتنا ادب کریں گے اتنا اس کی محبت آئے گی، اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو قرآن کا ادب کرتا ہے. حضرت معاویہ بن جاہمہ سے روایت ہے کہ میرے والد جاہمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، اور میں آپ سے اس بارے میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہاری ماں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ہیں. آپ نے فرمایا تو پھر انہی کے پاس اور انہی کی خدمت میں رہو، ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. وہی والی بات ہے کہ اور کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس لیے جو ہے آپ نے فرمایا، کیونکہ مدینہ شریف چھوٹی سی بستی تھی، سب کے حالات ایک دوسرے کو معلوم تھے، ان کے کتنے بچے ہیں ان کے کتنے نہیں ہیں، تو یہ سب معلوم تھا، اس لیے بعضوں کو یہ بتایا، ہر ایک کو نہیں بتایا، بعضوں کو یہ بتایا، یعنی یہاں بھی یہ بتانا مقصد ہے کہ والدین کی خدمت اتنی زیادہ عظمت والی چیز ہے، اتنی زیادہ ثواب والی، کہ اگر جہاد فرض نہ ہو اور اس میں والدین کو ضرورت ہو خدمت کی، تو وہاں پہ خدمت کرنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، وہیں میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے دریافت کیا، یا اللہ، یا کون اللہ کا بندہ ہے جو جہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شعاری ایسی ہی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیان فرمانے کے بعد فرمایا، حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بہت ہی زیادہ خدمت گزار اور اطاعت شعار تھے، یعنی اس عمل نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں دیکھا، ان کی آواز سنی، جنت میں وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ اس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں خالہ موجود۔ آپ نے فرمایا، تو اس کی خدمت اور اس کے اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ توبہ بھی کرنی ہوگی لیکن اس کی خدمت کرو۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ پر دل سے نادم اور پشیمان ہونا۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ پر دل سے نادم اور پشیمان ہو کر معافی مانگنا، آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرنا، تاکہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جائے۔ جس کا وہ گناہ کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہے، اور توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے اور اس سے راضی ہو جائے۔ یوں تو سارے ہی اعمال صالحہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کے گندے اثرات کو مٹاتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے، آدمی صلاۃ توبہ پڑھے، دو رکعت صلاۃ توبہ کیسے پڑھے؟ دو نفل پڑھنا ہے، نیت صلاۃ توبہ کی کرنی بس، پھر اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ معاف کر دیجیے۔ مفتی تقی صاحب دامر کا تم لکھتے ہیں، اس کو ون ڈے سروس روزانہ بنا لیں، جو ہم سنت کے بعد عشاء کی نماز عام دنوں میں پڑھتے ہیں، ابھی تو تراویح ہے، عام دنوں میں دو سنت کے بعد دو نفل، پھر تین وتر، پھر دو نفل پڑھتے ہیں۔ اس ترتیب سے زیادہ بہتر ترتیب یہ ہے، کیونکہ یہ کوئی مسنون ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ ترتیب آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اکثر سنت پڑھ کے آرام فرمایا کرتے تھے، یا کوئی کام ہوتا وہ کرتے، پھر آپ آخر رات میں دو ڈھائی بجے تین بجے اٹھ کر پھر نفلیں پڑھتے، آٹھ رکعت نفل تین رکعت وتر، بعض روایت میں دس رکعت نفل تین رکعت وتر، تو یہ آخر رات میں پڑھتے۔ تو یہ اس اصل سنت کیا ہوئی کہ نفلوں کو پہلے پڑھنا، وتر کو بعد میں پڑھنا۔ بعض روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ تو ہم کیا کریں، دو سنت جو عشاء کی پڑھتے ہیں، اس کے بعد دو نفل پڑھ لیں، اس میں نیت کریں صلاۃ توبہ کی، اور اس کے بعد دو صلاۃ حاجات کی، پھر اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میں نے صلاۃ توبہ پڑھی ہے، آج نہیں بلکہ بلوغت سے اب تک کے جتنے گناہ میں نے کیے آپ سب معاف فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لہٰذا روزانہ پھر آدمی پاک صاف ہو جائے گا، اور پھر صلاۃ حاجات پڑھ کے اپنی حاجات مانگ لیں، جو میری ضروریات ہے، پانچ دس منٹ مانگیں بس، نفس اس موقع پہ ساتھ نہیں دے، جلدی بھاگنا ہے، کوئی کام یاد آ جاتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ سب کام ہو جائیں گے۔ جس دن ہم مر جائیں گے اس دن بھی دنیا چل رہی ہوگی، لہٰذا کام سے کہہ دو، کام ہوتا رہے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو اتنا وقت دینا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نفس کو اس پہ تیار کریں کہ پانچ سات دس منٹ کم از کم ایک وقت میں دعا مانگے، تین وقت میں یہ دعا مانگے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، بار بار مانگنے سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند فرمولی حین فی الدعا، اللہ تعالیٰ دعا میں گڑگڑانے والوں کو پسند فرماتے، بار بار مانگتا ہے، بار بار مانگتا رہے، ابھی آثار نہیں بھی ہیں قبولیت کے، حج مانگے، عمرہ مانگے، مانگتا رہے، مانگنے پر ہی بہت کچھ اجر ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے بہت۔ الدعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بآں شیری دہاں. دعا جو ہے وہ عاشقوں کی مراد پوری ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ دعا میں بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے, یا اللہ میرا کام بنا دیجئے, اس سے وہ اور اللہ کا مقرب ہوتا چلا جاتا. تو دعا کو عبادت سمجھ کے کریں. اور اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو سنت پڑھی, دو نفل, دو اب کتنا ہوتا ہے آپ دیکھیں, اگر ابھی 9:30 نماز ہے, آپ دیکھیں گے 9:15 کوئی بھی نمازی نظر نہیں آئے گا, جبکہ 10 منٹ میں تو امام صاحب نماز پڑھ, 15 منٹ میں اکثر 9:10 پہ, یعنی 25 منٹ میں اکثر مسجد خالی ہونے لگتی, 2-4 رہ جاتے ہیں بڑے بوڑھے کوئی بہت ہی عبادت گزار. تو اگر آخری وقت ہے رات کا, کون سے کراچی والا 12 بجے سے پہلے سوتا ہے, 11 بجے سے بہت جلدی سوتا ہے کوئی 11 بجے, تو کیا کرنا ہے, جا کے آدھا گھنٹہ امام کی 10 منٹ کی نماز کے بعد ہم اپنے نفس کو پابند کریں کہ ہمیں آدھا گھنٹہ کم از کم بیٹھنا ہے. اب بیٹھنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے, لہٰذا اس میں ہم تسبیح صحیح سے پڑھیں اور اس میں دعا صحیح سے مانگیں. 2-4 رکعت سے زیادہ بھی 6-8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ ضروری 4 ہی 4 کم سے کم بتایا جا رہا ہے, 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. ہم چاہیں تو ہم بڑے درجے کے ہاتھ رکھو نا میاں, بار بار بتاتے ہیں ایک ہی بات, ہم اقبال کا شعر ہے, تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. آپ دیکھیے پینٹ شرٹ والوں کا دامن کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اتنا سا یوں گول سا ہوتا ہے نا چوک, ہمارا دامن کتنا بڑا ہے کرتے کا, آدمی چاہے تو اپنا دامن خود بڑھا لے. مطلب کیا ہے, صرف 5 نمازیں, ابھی 5 میں ہی مشکل ہے آپ کہہ رہے, آدمی چاہے جیسے میں بتاتا رہا تو سورہ یاسین پڑھیں, لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں, درود شریف, استغفار, اتنی دیر میں اشراق کا وقت ہو جائے گا, اتنی دیر میں اشراق کا وقت ہو جائے گا, چاہے گھر جا کے پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں. اشراق پڑھ لی, آپ چاہے تو آدمی چاشت بھی پڑھ سکتا, چاہے تو اپنی بندگی کو کتنا بڑھا سکتا ہے آدمی, اس کے بعد جائے زور تک کمائے کوئی کام نہیں ہے, لیکن ہر کام سنت کے مطابق کرے. پھر رات میں مغرب کے بعد اوابین ہے, 2 سنت کے بعد 2 نفل اور پڑھ لیا, اوابین پڑھنے والوں میں 12 سال کا آدمی چاہے تو بیٹھے بٹھائے کوئی الگ سے کام نہیں کرنا, اللہ کا اعلیٰ درجے کا ولی بن سکتا ہے. عشاء کے بعد تہجد یا اعلیٰ درجے کم درجے کی ہے جو شروع رات میں, کبھی آنکھ کھل جائے 4 بجے تو بہت اچھا ہے, جیسے ابھی رمضانوں میں ساتھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن دیکھنا یہ ہم اللہ سے مانگیں, آج آخری دن بھی ہو سکتا ہے رمضان شریف کا, یا اللہ جس طرح آپ نے رمضان میں کوئی بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوئی الحمدللہ فجر کی, عید کے بعد بھی قضا نہ ہو, اگر عید کے بعد قضا ہونے لگی تو پھر ہم نے کیا کمایا, دکانداروں سے پوچھیے اتنا کما رہے ہو تم, جگہ نہیں ہے, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے بعض دکانوں میں, اتنا رش ہے, چلے جائیں ہارون ٹریفک جام ہے, تو کتنا کما رہے ہو تم, 1 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ تقریباً ایسا ہوتا ہے, 1 کا 10 آدمی کماتا ہے, ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں خوب, تو اس کے بعد تو تم 11 مہینے آرام کرو گے نا, پھر اگلے رمضان میں آؤ گے شابان کے آخر, نہیں, تیسرے دن سے ہی دکان کھولیں گے 4th دن سے, کیونکہ شادی کا موسم شروع ہو جاتا ہے, تھوڑی بہت بکری ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ٹک ٹک چلتا رہتا ہے, بجلی کا بل ادا ہوتا ہے, نوکروں کا جو ہے وہ خرچہ نکل آتا ہے, تو چھوڑتا نہیں آدمی کام, تو کم از کم نے جب رمضان میں اتنا زور لگایا, اس کا مطلب نہیں 11 مہینے چھوڑ دے, جو 11 مہینے چھوڑ دے گا پھر وہ یہ پورا کیسے ہوگا, اگر وہی دکاندار 11 مہینے اپنی دکان بند کر دے تو اس کا نقصان ہو جائے گا, اس کو اس سے اور کچھ کام اس سے لینا ہے جو پیسہ اس نے کمایا, تو ہم اس کو جمع کریں اور اس کے بعد بھی ہم اپنی قوت کو استعمال کریں. یہ اسی لیے رمضان آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ دیتے ہیں تاکہ مسلمان مستعد ہو جائے, زیادہ عبادات کا عادی ہو جائے, حلال سے رکنے کی برکت سے عید کے بعد حرام سے بچنے کا عادی ہو جائے, ہر بات میں پوچھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ اور نیک صحبت کا ہمیشہ اہتمام کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نیک صحبت بننا چاہتے ہیں نیک اور نیک صحبت اختیار نہیں کرتے, بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اور اسکول کالج نہ جائے, بن سکتا ہے وہ آرٹس میں سی ڈی گریڈ میں میٹرک تو کر سکتا ہے, لیکن وہ ریگولر جب تک نہیں ہوگا جب تک انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اچھی ڈگری کے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت ہے, اور اچھی تعلیم کے لیے اسکول اور کالج میں پنکچوئل ہونا ضروری ہے کہ وہاں آدمی پابندی کے ساتھ جائے. پھر جو آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا دین پہ چلنا بہت مشکل ہے, اسی لیے مشکل ہے کہ صحیح سے چلتے نہیں, جو صحیح سے پڑھتے نہیں, وہ کہتے ہیں بھائی 40 نمبر کا کام کر لیا نا 33 نمبر آ جائے گا بس کام ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں پاس ہو گئے نا کہہ تو سکیں گے میٹرک ہے, یہ کافی ہے بتائیے, یہ اچھا حوصلہ ہے؟ یا وہ ہونا چاہیے کہ 100 نمبر کا کام ہم کریں گے اور 90 بھی آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو 100 نمبر کا کام کیا تھا, ہم نے تو سب صحیح کام کیا تھا, لیکن ہوتا ہی اساتذہ کی عادت تھوڑا تھوڑا کاٹ کے 90 دے دیتے ہیں. تو اعلیٰ حوصلہ کریں تو ہم سب اعلیٰ درجے کے ولی اللہ بن سکتے ہیں. تعلیم میں کتنے لوگ پیچھے رہ گئے, ایسا ہوتا ہے 5% کم آئی
میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا, اس نے اپنا رخ بدل لیا, ایسا کتنا ہوتا ہے. ولایت میں اللہ کے ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ رہ جائے گا, کیونکہ اس کے اندر یہ قابلیت نہیں تھی. قابلیت نہیں چاہیے, مقبولیت چاہیے. یہاں مقبولیت لگا رہے آدمی, لگا رہے. غریب بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, امیر بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, گورا بھی ہو سکتا ہے, کالا بھی ہو سکتا ہے, سید بھی ہوتا ہے, جولاہا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. مفتی تقی صاحب نے روایت نقل کی ہے اصلاحی خطبات میں کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے. غور سے سنیے, بہت سے لوگ سید بن کے بڑے اعتراض ہیں, ہم سید ہیں تو تمہارا اس میں کیا کمال ہے, تم نے کچھ کام کیا تھا کہ میں سید میں پیدا ہوں, اللہ نے پیدا کر دیا, شکر ادا کرو. سید کو تو اور زیادہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے, وہ آل رسول ہے, آل رسول ہے. میں کہتا ہوں کوئی آئے اور کہے میں گل احمد کا پوتا یا نواسا ہوں, اور آئے کس میں, 70 بھی پرانی والی ہے چائنا والی, سائیکل میں آئے اور کہے میں گل احمد کا یا آدم جی جو ہے بڑا گزرا انشورنس, میں اس کا نواسا, آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یا تو اس کا نام نہ لو یا اپنی حالت درست کرو. جب سید ہیں تو سید کو سید کی طرح ہونا چاہیے, آل رسول کو آل رسول کی طرح ہونا چاہیے. لہذا یہ نہیں چلے گا. تو فرماتے ہیں مفتی تقی صاحب یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. حدیث شریف ہے, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے, یعنی نمازیں چھوڑ رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں سید ہوں میں جنت میں جاؤں گا, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. نسب سے نجات نہیں ملتی بلکہ عمل سے نجات ملتی, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ابھی کلمہ پڑھ لے کافر, ابھی جنتی شمار ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ مسلمان کوئی ایسی گڑبڑ کرے, الٹا کوئی کام کرے, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو اپنی صحبتوں کو ہم درست کریں. دیکھیں ہماری صحبت, المرء علی دین خلیلہ, آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر آدمی اپنے گاڑھے دوست کے دین پر ہوتا ہے. گاڑھا دوست کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے دوسرے کو چھوڑ دے آدمی. اب دو میں کمپیریزن ہوا, کہہ رہے میرے ساتھ رہنا ہے اس کا, اب جس سے زیادہ تعلق ہوگا اس کے ساتھ رہے. ووٹنگ میں کیا ہوتا ہے, اس پارٹی کو ووٹ دیں گے یا اس پارٹی کو, جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کو ووٹ. تو ایک طرف شیطان ہوتا ہے, ایک طرف رحمان ہوتا ہے. ہمارا ووٹ کہاں ہونا چاہیے؟ المرء علی دین خلیلہ, ہر آدمی اپنے گاڑھے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر, بس تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ تم میں تمہارا گاڑھا دوست کون ہے. فلینظر احدکم من یخالل, کہ تمہارا گاڑا دوست, اور تمہارا گاڑا دوست تبلیغی جماعت کا ہے, آپ چلا لگانے چلے جائیں گے. وہ کسی اللہ والے کا مرید ہے, آپ بھی وہاں جا کے مرید ہو جائیں گے. اور وہ سیاسی کارکن ہے پارٹی کا, تو آپ بھی پارٹی میں چلے جائیں گے. وہ تھرکتا ہے گانے پہ, آپ بھی ویسا کرنے لگیں گے. دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے. 19 پارا اٹھائیے, زیادہ لمبا قصہ نہیں, غور سے سنیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. پڑھے اس کو اور دیکھیں اس کی تفسیر معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب کیا لکھ رہے ہیں. وہ بدبخت تھا عقبہ ابن ابی معید, ویسے بھی دشمنوں میں تھا اور تنگ تنگ بھی کرتا تھا آپ کو, لیکن ایک ہوتا تھا امیر آدمی تھا, سفر پہ گیا, سب کو بلایا, اس نے سب کو بلایا دعوت پہ, اور نبی علیہ السلام کو بھی بلایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلایا, اور کہا کھانے پہ آئیے گا, آپ بھی تشریف لے آئے. تو جب کھانا شروع ہونے لگا, ابھی کھانا کھایا نہیں تھا, فرمایا میں تمہارا کھانا جب کھاؤں گا عقبہ, میں تمہارا کھانا کھاؤں گا لیکن تم کلمہ پڑھو گے تب کھاؤں گا. کوئی ایسا کرے تو اس سے کام لے. یہیں پہ ایک نمازی تھے, تو اب یہاں سے چلے گئے علاقہ, گھر نیا نیا بنایا, سیٹ ہو گئے, اور یہی اور نمازیں پڑھے, فجر میں نہیں آتے. کہنے تمہاری دعوت کرنی ہے امام صاحب, تمہاری دعوت کرنی ہے کیونکہ ہم نے نیا گھر لیا ہے, میں نمازی ہوں. میں نے کہا میری ان نمازیوں سے گاڑی دوستی ہوتی جو فجر پڑھتے ہیں, آپ فجر میں نہیں آتے. میں سب دیکھتا رہتا ہوں کون آتا ہے کوئی نہیں آتا, تو آپ ایک مہینے فجر میں آئیے پھر میں آپ کے گھر میں حاضر ہوں گا. وہ بھی آئے, میں بھی گیا. اب یہ اس سے کیا ہوا, فائدہ ہوا نا. اگر ہم فوراً چلے جاتے تو کھانے پینے والے پیر نہیں ہیں ہم, بلکہ کوئی کام لینا چاہیے. آقا نے وہاں پہ کیا فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو میں تمہارا کھانا کھاؤں گا, تم اگر میرے دوست نہیں ہو تو تمہارا کھانا کھا کیا کروں گا. لہذا اس نے کلمہ پڑھ لیا. کیوں پڑھ لیا؟ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں اس لیے کہ عرب کے نزدیک مہمان کا واپس لوٹ جانا رسوائی کی بات ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو چلو اچھا ہے چلا گیا, رسوائی کی بات ہوتی تھی. گانے بج رہے ہیں, کوئی آ گیا نیک آدمی, ارے بھائی یہ تو بہت مشکل ہے, آپ ذرا کونے میں بیٹھے. کیوں کونے میں بیٹھ جائیں ہم؟ تم نافرمانی کھلے عام کرو, ہم کونے میں بیٹھ جائیں. یا تو تم سنت و شریعت پہ عمل کرو تب ہم آئیں گے, ورنہ ہم نہیں آئیں گے. یہ سمجھ لیں, جو گناہوں کی شادی میں شرکت کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہے, ان کے ساتھ شامل ہے. یاد رکھیے مفتی شفیع صاحب نے شراب کے احکام میں اس بات کو لکھا ہے کہ جس مجلس میں محفل میں شراب چل رہی ہو, جس محفل میں شراب سپلائی ہو رہی ہو, وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا جائز نہیں ہے. اب بتائیے شراب اس ٹیبل پہ ہے, ہم یہاں کھانا کھا رہے ہیں بالفرض, بھائی وہاں سے تھوڑی شراب اڑ کے آئے گی، جبکہ گانا کان میں گھستا ہے، تصویریں سب کی بن جاتی ہیں، تو اس میں کیسے جائز ہوگا؟ کیوں نہیں جائز ہے شراب؟ کیونکہ جس محفل میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں مسلمان کا رہنا جائز نہیں. آپ ہلاک ہوگا، بھائی ہم معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں وہ شریعت کا پورا ہو نہیں سکتا، لہٰذا ہم معذرت چاہتے ہیں. بہرحال آپ نے فرمایا تو اس نے اس کلمہ پڑھ لیا، اس بات پہ کلمہ پڑھ لیا ایک عزم کی وجہ سے، اور ایک ہتک نہ ہو جائے اس لیے. پھر اس نے وہ جب بعد میں پتا چلا، جب دعوت ختم ہو گئی تو پتا چلا کہ یہ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا دوست تھا ابی بن خلف، شاید امیہ بن خلف کا بھائی ہوگا، وہ بھی بدبخت تھا جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا، یہ ابی بن خلف تھا. تو اس نے کہا یہ دوستی تھی، ان کی گاڑی دوستی، یہ گاڑی دوستی کس سے تھی؟ کافر سے اور بدبخت سے. اس نے کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا سنا؟ کہا نہیں نہیں میں نے تو ایسے ہی دکھانے کے لیے پڑھا، ان کو کھانا کھلانا تھا ورنہ وہ نہیں کھاتے، میں نے اس لیے. کہا نہیں نہیں میں ایسے نہیں مانوں. اب دیکھیے اس کی ضد اور اس کی عناد اور اس کی بدبختی. اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، مفتی شفیع صاحب کے مارے قرآن دیکھیے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جب تک تم جا کے ان کے منہ پہ تھوکو گے نہیں میں تمہیں اپنا دوست نہیں بناؤں گا. نعوذ باللہ، مفتی محمد شفیع صاحب ہمارے لوگ آداب والے ہیں، یہ لفظ نہیں لکھا. فرمایا اس بدبخت نے یہ کام کر بھی گزرا، وہ بدبخت یہ کام کر گزرا. پھر کیا تھا؟ ارے کافر تو تھا ہی تھا. یعنی غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے اور جہنم کے گڑھے میں دونوں گرے. اس یہ شان نزول ہے اس آیت کا. وہ یوم والم انگلیاں یوں کاٹ رہا ہوگا، یوں اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا اس میں کہ میں آج دوزخی ہو گیا. یوم یعظ الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول، کاش کہ میں رسول کو دوست بنا لیتا، کاش میں رسول کو اپنا ہم نشین دوست بنا لیتا. اور یا لیتنی کاش کہ میں فلم اتخذ فلانا خلیلا، دوسرے کو دوست نہ بناتا، اس بدبخت کو دوست. اب کہہ رہا ہے دوست نہ بناتا، اب تو جہنم میں آ گیا. یعنی جہنم میں جانے کے بعد کا یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں. اور فلانن کا لفظ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اس لیے نام نہیں لیا تاکہ ہر ایک ایسے ہی جو گناہ کی طرف دعوت دے گا وہ دونوں جہنم میں جا کے پھر یہی کہیں گے یہ مجھے لے کے آیا تھا، اس نے مجھے اداکاری سکھائی تھی، اس نے مجھے گالیاں سکھائی تھی، اس نے مجھے ہیرا پوری پھیری سکھائی تھی. دونوں جہنم میں ہوں گے. قرآن میں ہے یہ بات بھی کہ مشرق لوگ بھی جہنم میں ہوں گے، ان کے بت اور ان کے رہنما بھی جہنم میں ہوں گے. مشرق لوگ کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں بتوں کی پوجا پہ لگایا تھا، اب ان کو دگنا عذاب دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمانا سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا، تم فکر نہیں کرو، سب کو عذاب دیا جائے گا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں دوستی اچھی کریں، ورنہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کاش کہ میں اس کو فلان لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی اس نے مجھے گمراہ کیا. جانی بعد اس کے کہ میں ہدایت پہ آ گیا تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے پھر مجھے گمراہ کر دیا. اس لیے اگر ہم خدا نخواستہ ہم نے نیک ماحول چھوڑ دیا پھر وہی ابے چل کہاں جا رہا ہے تو، چل وہاں، یہ تو سب مولوی لوگوں کی باتیں ہیں. ارے بہت عمر پڑی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے عمر کا کیسے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں. لہٰذا ہمیشہ اپنی صحبت کو نیک رکھیں، جو نیک صحبت رکھے گا نہ چاہتے ہوئے بھی نمازیوں میں رہے گا نماز پڑھنی پڑے گی، داڑھی والوں میں رہے گا اس کی داڑھی رہے گی، اور بغیر داڑھی والوں میں رہے گا تو ملا اس کو پکائیں گے، وہ سمجھے گا دیکھو میں ہی ایک نکو ہوں. ایک شہر میں ایک علاقے میں سارے نکٹے رہتے تھے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ قصہ سناتے، سارے نکٹے رہتے تھے. ہوتا ہے ایسا، تو ایک ناک والا چلا گیا، ارے پکڑو نکو آ گیا. کیونکہ وہ تو اس نے فوراً وہاں سے بھاگا، اگر میں یہاں رہا تو میری ناک بھی جائے گی. تو ہم جس ماحول میں ہیں وہاں پہ بھی نکو بن جاتا ہے آدمی. لہٰذا نیک ماحول میں جو ہم رہیں گے یہ دیکھیں گے اتنے لوگ نیک ہیں، کراچی کے اجتماع میں اتنے لوگ نیک ہیں، بزرگوں کے پاس اتنے لوگ نیک ہیں، تو حوصلہ بڑھتا ہے. اور جب سب برے ماحول میں رہتا کہتا یہ سارے ایسے ہی ہیں، میں بھی انہیں میں سے ہوں. لہٰذا اپنے ماحول کو ہمیشہ درست کریں. آپ نے فرمایا المرء مع من احب، دیکھیے صحابی کا ذوق دیکھیے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں رات میں گھر میں جاتا ہوں میں آپ ہی کا تصور کرتا رہتا ہوں، آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، پھر جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں ملتا. رات اس بات نے مجھے بے چین کر دیا، جگائے رکھا کہ جب اگر جنت میں ہم چلے بھی گئے آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا مقام تو سب سے بلند ہوگا، ہم تو کہیں نیچے پڑے ہوں گے، تو جنت میں جب آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا یا رسول اللہ. حورے ہیں، غلمان ہیں، سب کچھ ہے، آقا کی زیارت نہیں ہے تو کیا. سبحان اللہ، صحابی کا ذوق. آپ خاموش رہے، آپ کے پاس جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ ان کو کس سے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے. فاولئک انعم, جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا. فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, یہ بہترین رفیق ہیں. اور ہمارے حضرت والا تفسیر کے حوالے سے فرماتے تھے کہ یہ حسن اولئک رفیقا احسن اولئک رفیقہ کے معنی میں, یہ کیا ہی بہترین رفیق ہیں, ان کے ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں بھی انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما لیں. اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین ومن یطع اللہ والرسول. اور عبداللہ ابن عمر نے اور آسان کر دیا, اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے عظیم عطا فرمائے رضی اللہ عنہ, کہ بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کمزور ہوتے ہیں اور بعض زور آور ہیں, جیسے صدیق اکبر تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو اگر کوئی کمزور زور آوروں سے یعنی بہت زیادہ مجاہدہ کرنے والے اولیاء اللہ سے تعلق رکھے گا, اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احبا, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. کام بن گیا, کمزور آدمی بھی جائے گا انشاءاللہ, کمزور آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر کہ اس کے ساتھ رہتا تھا. لہٰذا اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں, نیک صحبتوں کو شیطان دور کرتا ہے. میاں بس جاؤ گے تو وہاں یہی سننا پڑے گا, گناہ چھوڑو, نگاہ کی حفاظت کرو. حضرت والا میزان فرماتے تھے وہاں جانے سے نظر کی حفاظت کی بات ہوگی, انہی سے نظر بچا لو تاکہ نظر بچانے کی بات ہی نہ سننی پڑے. یہ نفس و شیطان کے حربے ہیں, لہٰذا ہمیں اس پر تھوڑے عرصے جب مستقیم رہیں گے پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی, دوستی ہو جائے گی, تعلق ہو جائے گا, پھر آدمی چھوڑنا بھی چاہے گا تو نہیں چھوڑ سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.